الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا أَوْزِعْنَا أَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالِدَيْنَا وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لَنَا فِي ذُرِّيَّتِنَا انا تبنا الیک واننا من المسلمین آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اس وقت ہم نے انشاءاللہ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں، اس موضوع پر کچھ نکات کو سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہم پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی برکتوں سے، سعادتوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہم نے رمضان کی راتوں میں نماز تراویح میں قرآن حکیم کی جو سماعت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی قبولیت کا اصل فیصلہ تو فرمائیں گے روز قیامت، لیکن دنیا میں بھی انسان کو اپنے اعمال کی قبولیت کے حوالے سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم نے جو بھی ایک نیک عمل کیا ہے، ہم نے جو بھی عبادات ادا کی ہیں، ان عبادات کا، ان نیک اعمال کا ہمارے سیرت و کردار پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ رمضان کی عبادات کے بعد الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی چاشنی محسوس ہو رہی ہے، عبادات کی طرف ہمارا شغف بڑھ رہا ہے، نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری محنتیں، ہماری عبادات قبول فرما لی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ محسوس ہو کہ رمضان کے بعد بھی ہماری کیفیت وہی ہے جو رمضان سے پہلے تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے حصول کا احساس نہیں ہے، کچھ عبادات کی طرف ہمارا شغف نہیں بڑھا، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کا کچھ ذوق و شوق پیدا نہیں ہوا، کچھ شریعت کے احکامات اور حلال و حرام کے لیے تمیز اس حوالے سے کچھ پیش قدمی نہیں ہوئی، تو یہ چیز پھر ہمارے لیے ایک خطرے کا الارم ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس محرومی سے کہ ہم خدا نہ خواستہ اتنی محنت بھی کریں، بھوک اور پیاس کی مشقت بھی روزے کی اٹھائیں، راتوں میں ہم کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا کلام بھی سنیں، اپنی ہماری نیند بھی قربان ہو، لیکن یہ ہے کہ ان عبادات کا ہمارے سیرت و کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ بہت پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں، الفاظ یہ ہیں کہ رب اوزینی، اے میرے رب تو مجھے یہ توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی ہے، وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہے، اور مجھے توفیق عطا فرما. رب اوزینی انشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ و علی والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ, اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ اچھا عمل کر سکوں کہ جس سے اللہ تو راضی ہو جائے. ان اعمل صالحا ترضاہ و اصلح لی فی ذریتی, اور اللہ میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے, میری اولاد بھی نیک بن جائے, وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک, اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وانی من المسلمین, اور اے اللہ میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں. اس دعا کو ہم یاد کرنے اور بار بار پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی کیفیت کو بھی پھیر دے, اس لیے کہ ہر انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی جب چاہے اس کے دل کو نیکی کی طرف, اپنی قربت کی طرف, دین کی طرف عمل کے لیے, عبادات کی طرف شغف کے لیے, اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کے لیے, اللہ تبارک و تعالی اس دل کو پھیر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے, ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, دین پر ہمارے دل جم جائے. البتہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں ایک تبدیلی نظر آئے اور رمضان کے بعد ہم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں, اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کے اصل معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اس آیت میں دو حکم ہیں, ایک حکم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی عطا فرمائے. اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے کہ اللہم آت نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما, یعنی اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اب یہ جو تقوی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن سے ہدایت انہی کو ملتی ہے کہ جن میں تقوی ہوتا ہے. یہ قرآن ہدل للمتقین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد انہی کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور جو نیکوکار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. سورہ یونس میں الفاظ آئے أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جان لو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے کہ پریشان ہو رہے ہوں کل کیا ہوگا, جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کرے گا. اور ولا ہم یحزنون, نہ ہی وہ ماضی کے واقعات پر غم کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ کیا ہے ماضی میں اللہ نے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہم سے بڑھ کے خیر خواہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں. اور ان اولیاء اللہ کی اصل شان کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا اللہ زینا آمنوا وکانوا یتقون, یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرمایا سورہ توبہ کی آیت 119 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. لیکن یہ تقوی کیسے اختیار کریں؟ اس کے لیے فرمایا کونوا مع الصادقین, اس کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ, سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اچھا ماحول انسان کو اچھا بناتا ہے اور برا ماحول انسان کو برا کر دیتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, اچھے لوگوں کی صحبت یہ تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت یہ تمہیں خراب کر دے گی. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اب سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا, اچھی صحبت اختیار کرنا, اس حوالے سے تین باتوں کا اہتمام فرمائیے, اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رمضان کے بعد بھی مستقل نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رمضان میں توفیق دی اور آپ رمضان میں مسجد میں آئے, آپ نے رمضان کے اندر پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی, اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ نے 20-20 رکعت تراویح بھی ادا کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا کچھ پاس کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے مسجد میں آنے کی توفیق دی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس مہینے میں باقاعدگی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں. اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ہم نے تراویح کی 20-20 رکعتیں بھی ادا کی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا. اب اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ہمیں پاس کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم شکر کرو گے تو میں اور نوازوں گا اور دوں گا, اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہوگا. اللہ نے تو کرم کر دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مسجد میں آ گئے, لیکن اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا پاس کرتے ہوئے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے رمضان میں مسجد میں بلایا, اب انشاءاللہ میں مسجد کا آنا, مسجد کی حاضری میں نہیں چھوڑوں گا, میں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ اب میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا. مسجد میں آنے سے, نماز پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں ایک پاکیزہ ماحول خود بخود میسر آئے گا. نمازی لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا روزانہ میل ملاپ ہوگا, ان کے ساتھ گفتگویں ہوں گی, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے بہت سارے اوقات کی بڑی اچھی حفاظت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز, قرآن مجید کہتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے, بیائیوں سے خود بخود روک دیتی ہے. سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اقم الصلاۃ, نماز قائم کرو, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک کی نماز برائیوں سے اور بہائیوں سے روکنے والی ہے. اگر ہم اپنی نماز کو شعوری طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں, ہم کوشش کریں کہ ہم نے نماز کی حفاظت کرنی ہے, ہم نماز کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ سمجھ کے نماز کو اگر ادا کریں, تو انشاءاللہ اس نماز کی وجہ سے بہت ساری غلط چیزیں, بہت سارے غلط کام وہ خود بخود ہمارے چھوٹتے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور نیکیوں کی اور اپنی قربت کی توفیق عطا فرمائے گا. نماز کے معاملے کو اتنی اہمیت دیجئے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں سورۃ طہٰ میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اے نبی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. آپ جب گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ پھر آپ خود ضرور نماز کے پابند ہو جائیں گے. اور ایک مرتبہ نماز کے پابند ہو گئے تو ظاہر بات ہے پھر انسان اس حوالے سے پاکی اور ناپاکی کا بھی خیال رکھتا ہے, طہارت کا بھی اہتمام کرتا ہے, اکثر و بیشتر اس کو وضو سے رہنا پڑتا ہے. تو یہ نماز ہمارے تزکیے کے لیے, ہمارے پاکیزہ اخلاق کے لیے ایک بنیادی اہمیت کے حامل ہے. تو سب سے پہلے آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو رمضان میں مسجد کے اندر باقاعدہ حاضری کی توفیق دی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اور آپ اب پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہیے. اس سے آپ کو ایک اچھے لوگوں کا ماحول, اچھی صحبت خود بخود میسر آ جائے گی. تو یہ جو ہم نے اللہ کا حکم پڑھا کہ کونو ما صادقین, کہ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ, تو سچوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے. اس کے بعد دوسرے درجے میں آدمی کوشش کرے کہ اپنا ایک اچھا ماحول, اس کے ساتھ وابستگی کو مستقل کر لے. اور اللہ نے جو فرمایا کہ کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ, تو خود قرآن مجید سے اس سوال کا جواب ڈھونڈیے کہ قرآن کی نگاہ میں سچی کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں کہ سچے لوگ کون ہیں. سورہ حجرات کی آیت 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے, بالکل یکسو ہو گیا کہ اب ہم نے ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنی ہے اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو راضی رکھنا ہے. اور وہ جاہدوا باموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ, انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا, اللہ کے دین کی تبلیغ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے. مال اور جان سے لگے رہے. فرمایا اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو یکسوئی کے ساتھ شریعت پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسے لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کے دین اللہ کی کتاب کی تبلیغ کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ان کا ہم ساتھ اختیار کریں. فرمایا اگر تقویٰ حاصل کرنا ہے تو تمہیں سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو, وکونوا مع الصادقین, اور ان سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے تو پھر وہاں آپ کی بہت ساری باتوں کی اصلاح بھی ہوگی. جو آدمی تنہائی کی زندگی بسر کرتا ہے اس کی خامی کی اصلاح کون کرتا ہے, لیکن اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ کسی جماعت میں شامل ہیں, باقاعدہ ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہ آپ ایک تو آپ کو خوبی محسوس ہوگا کہ ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں. آپ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں یہ بھلائیاں یہ نیکیاں مجھے بھی عطا فرما دے. آپ کے اندر نیکی کے حوالے سے ایک مقابلے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر یہ بھائی اتنی نیکی کر رہا ہے, یہ بھائی اگر دین کو سیکھ رہا ہے, یہ بھائی دین کی تبلیغ کر رہا ہے, یہ بھائی دین کے لیے اتنا وقت دیتا ہے, تو میں کیوں اس سے پیچھے رہوں, میں کیوں نہ کل قیامت کے دن اس سے آگے نکلنے کی کوشش کروں, میں اپنے نیکیوں کے ذخیرے میں اور اضافہ کر لوں. پھر یہ ہے کہ اس طرح کے بھائی وہ آپ کی خامیوں پر آپ کو متوجہ بھی کرتے رہیں گے اور اس سے آدمی کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. پھر یہ ہے کہ خاص طور پر اس طرح کی کسی جماعت میں کہ جہاں دین کی تبلیغ کا سلسلہ ہو, جہاں دروس قرآن کی محفلیں ہو رہی ہوں, آدمی اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے لازماً دروس قرآن کی محفل میں شرکت کرنی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے, ہمارا سبق وہ ہمیں پھر سے بار بار یاد آتا رہتا ہے, جس سبق کو ہم بھول جاتے ہیں, وہ سبق کہ جو اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کے اندر بتایا ہے, جو احکامات اللہ نے دیے ہیں. ہفتے وار یا 15 روزہ اور یا روزانہ اگر کہیں پر بھی کوئی درس قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں تو آدمی باقاعدگی کے ساتھ ان میں شرکت کو لازم سمجھے کہ اسی سے اس کا ایمان تازہ رہے گا, اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فکر کو درست کرتے رہیں گے. جو شیطان کی وجہ سے, شیطان کے حملوں کی وجہ سے کوئی غفلت کے پردے دل پر آ گئے ہیں, کوئی ذرا اللہ کی قربت سے دوری ہو رہی ہے, کوئی اگر خدا نہ خواستہ انسان کسی غلط چیز دنیا کی طرف مائل ہو رہا ہے, تو ان اچھی محفلوں میں شرکت سے, ان اچھی صحبتوں میں شرکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دلوں کے پردے کو ہٹا دے گا, اس دلوں کے زنگ کو اللہ سبحانہ و تعالی دور کر دیں گے, اور انشاءاللہ ہم مستقل اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عمل کرتے رہیں گے. زندگی کا رخ انشاءاللہ ہمارا بدلتا چلا جائے گا. ہمارا ماحول اکثر و بیشتر اس وقت بہت ہی خراب ہے. ہم اپنی معیشت کے لیے, اپنے دنیا داری کے مسائل کے لیے جس ماحول کے اندر ہیں, وہ ماحول ہمارے ایمان کا دشمن ہے. وہاں پر اکثر و بیشتر دنیا داری ہی ایک لوگوں کا مقصد زندگی ہے, زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا, اور پیسہ کمانے کے لیے بھی حلال و حرام کی تمیز ختم کر دینا. تو اس برے ماحول کے انسان پر اثرات ہوتے ہیں. اس ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پاکیزہ ماحول چاہیے. پاکیزہ ماحول آپ کو ملے گا کسی بھی ایسی دینی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو کر کہ جو دین کی خدمت میں لگی ہوئی ہو, اور اس دین کی خدمت کے دوران آپ بھی ان کے دست و بازو بن جائیں, آپ بھی درست قرآن کی محفلوں میں شرکت کریں, اور اس کے بعد آپ یہ خود کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو آج میں درس قرآن سن رہا ہوں, آج میں قرآن کی بات کسی اور سے سن رہا ہوں, انشاءاللہ کل میں یہ قرآن کی بات دوسروں کو بتاؤں گا. اللہ کے رسول کا ارشاد یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. تو کیوں نہ آج میں قرآن مجید سیکھ رہا ہوں, میں کیوں نہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے میں اتنا قرآن مجید سیکھ لوں کہ میں دوسروں کو بھی اس قرآن مجید کی تعلیمات سکھا سکوں. تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ پھر آپ کا ایمان بھی تازہ رہے گا, آپ کی ایمانی کیفیات کو جلا حاصل ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت یہ بڑھتی چلی جائے گی. تو اچھی صحبت کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ نماز کا باقاعدہ اہتمام, نماز کے حوالے سے نہ صرف خود اہتمام کرنا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرنا. نمبر دو, اچھی صحبت کا اہتمام کہ کسی ایسی دینی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا کہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کی روشنی میں یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر کاربند ہونے کی کوشش کر رہی ہو, اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اس کی تبلیغ اور دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہوں، ایسی جماعت کے دروس قرآن کی محفلوں میں شرکت، ان کے تربیتی اجتماعات میں شرکت، اور پھر اس شرکت میں پہلے سن سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا، اور پھر اس کے بعد خود وہ سعادت حاصل کرنا کہ آپ خود اس قابل ہو جائیں کہ آپ دوسروں تک اللہ کے دین کی بات پہنچائیں. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ دوسروں کو دین کی بات پہنچائیں گے اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ ہی کو ہوگا. آدمی جس چیز کی دعوت خلوص کے ساتھ دوسروں کو دیتا ہے، پھر اگر اس میں واقعی خلوص ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو خود اس دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد اب ایک تیسرا درجہ ہے، اور وہ ہے صحبت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفاقت اختیار کرنا. آپ کہیں گے اللہ کی رفاقت ہم کیسے اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ کی رفاقت آپ کو ملے گی قرآن مجید کے ساتھ اپنے اوقات لگا کر. ایک تابعی ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک عجیب معاملہ تھا. وہ 6 مہینے تو رہتے تھے سرحدوں پر اور جہاد کرتے تھے کفار کے خلاف، 6 مہینے وہ گھر پر رہتے تھے، لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ بس گھر سے نکلے، نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، پھر گھر میں چلے گئے. اور لوگ حیران تھے کہ یہ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، کسی محفل میں شریک نہیں ہوتے، تو یہ اکتانے جاتے ہوں گے سارا دن گھر پر رہ کر. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نماز پڑھ کر سیدھا گھر چلے جاتے ہیں، آپ کسی محفل میں نہیں آتے، کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرتے، کوئی گپ شپ نہیں کرتے، تو تنہائی میں آپ کیسے اپنے اوقات بسر کرتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ میں کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، یا تو میں اللہ کی رفاقت میں ہوتا ہوں، اور یا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہوتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اللہ کی رفاقت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے براہ راست مجھ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتا ہوں تو گویا میں اللہ کے رسول کی مبارک صحبت حاصل کر لیتا ہوں، ان کے ارشادات مجھ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے پر اب ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی رفاقت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی رفاقت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم کوشش کریں کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے رہیں. ممکن ہے ہم میں سے کچھ بھائی یا بہنیں ایسی ہوں کہ جو یہ کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس میں قطن کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس پر ضرور افسوس کیجئے کہ آپ کیوں اس عادت سے محروم ہیں، اللہ سے روئیے، گڑ گڑائیے، لیکن آپ قرآن مجید کا پڑھنا شروع کر دیجئے. کوئی بھی ایسے ساتھی، کوئی بھی ایسی خاتون جو کہ قرآن مجید پڑھنا جانتی ہیں، آپ ان سے کہیے کہ مجھے روز ایک سبزی سکھا دو، مجھے روز ایک آیت سکھا دو، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کی مدد کرے گا. آپ بہت جلد اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں گے. میرے سامنے ایسی مثالیں بھی ہیں کہ بعض اللہ کے بندوں نے 60 سال کی عمر میں جب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھنا سیکھا، ہم اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دیں گے؟ ہم نے جدید علوم سیکھنے کے لیے تو کتنے اوقات لگائے، جدید علوم سیکھنے کے لیے ہم نے کتنا پیسہ صرف کیا، اور ہم اللہ کی کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. انہوں نے جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اللہ نے کچھ ہی عرصے میں ان کو اس قابل کر دیا کہ روانے کے ساتھ وہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا شروع کر دیجیے. اور جن بہن بھائیوں کو قرآن مجید کی تلاوت الحمدللہ آتی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ معمول بنا لیں کہ ہم نے روز قرآن مجید کو باقاعدہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اور یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں. تلاوت کے لیے آپ کوشش کیجئے کہ باواز بلند تلاوت کیجئے، اس کے اثرات انشاءاللہ آپ پر بھی ہوں گے، اس کے اثرات آپ کے پورے گھر والوں پر بھی ہوں گے، بچوں پر اس کے اثرات ہوں گے. اگر آپ گھر پر روزانہ باقاعدہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو چھوٹے بچے ہر چیز، ہر عمل کا نوٹس لیتے ہیں، وہ محسوس کریں گے کہ ہاں ایک بہت اہم کام ہے جو کہ ہمارے بزرگ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں. لہذا انشاءاللہ ان پر بھی اثرات ہوں گے اگر آپ آواز باواز بلند قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے، اس کی تلاوت کر رہے ہوں گے. قرآن مجید کی تلاوت کا اپنا ایک نور ہے، اس نور کے اثرات انشاءاللہ پورے گھر کے ماحول پر آپ دیکھیں گے کہ ہو رہے ہوں گے. اور اس سے حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگتے ہیں، جہاں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگتے ہیں. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا شروع کیجیے، اس لیے کہ قرآن مجید آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور ہدایت تب حاصل ہوگی جبکہ ہم اس کو سمجھیں گے. ایک زمانہ وہ تھا جبکہ ہمارے پاس ایسے بہن بھائی جو اردو وغیرہ نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے پاس ایک گزر تھا کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو اردو پڑھنی آتی، ہم ترجمہ کیسے پڑھیں. لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذر کو بھی ختم کر دیا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ اب قرآن مجید کے ترجمے کیسٹس کے اندر دستیاب ہیں۔ محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب نے نماز تراوی کے ساتھ جب ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ بیان کیا تو وہ باقاعدہ ریکارڈ ہوا، اور 108 گھنٹے میں پورے قرآن مجید کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ آیات کے باہمی ربط کے ساتھ موجود ہے۔ وہ اگر آپ سننا شروع کر دیں روزانہ، اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی سنیں گے تو 216 دنوں میں آپ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کے ترجمے اور اس کی مختصر تشریح سے گزر جائیں گے۔ ایک مرتبہ انشاءاللہ اللہ کی کتاب کا پورا ترجمہ، اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اب اس قرآن مجید کو پڑھیے سمجھ سمجھ کے، اللہ زیادہ توفیق دے، اور اللہ نے اگر آپ کو باصلاحیت بنایا ہے، آپ جدید علوم بھی سیکھے ہوئے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ عربی گرامر کلاس اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس میں شریک ہو جائیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو براہ راست اللہ کے الفاظ میں جب سمجھیں گے آپ پر اس کتاب کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو زور ہے وہ کلام ترجموں کے اندر نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوشش کیجئے کہ اس قابل ہو جائیے کہ آپ اتنی عربی سیکھ لیں کہ جب قرآن آپ پڑھیں یا قرآن آپ سنیں تو براہ راست اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو بھی قرآن مجید کا ہم نے فہم حاصل کیا ہے، کس لیے حاصل کیا ہے؟ یہ عمل کی نیت سے حاصل کیا ہے۔ اگر ہم نے عمل ہی نہ کیا تو پھر یہ سارا پڑھنا پڑھانا یہ ہماری پکڑ کا باعث ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کوشش کیجئے کہ جو جو احکامات آپ کو قرآن مجید کے سمجھ آتے رہیں ان احکامات کو آپ اپنے عمل میں لے کر آئیے۔ قرآن مجید آپ کو بار بار بہت ساری باتیں بتائے گا، جھوٹ نہ بولو، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، لہذا انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، لہذا کوشش کیجئے کہ آپ کوئی اپنی کمائی میں حرام کا عنصر نہ آنے دیں۔ یہ حرام کمائی یہ بڑی خطرناک ہے، یہ حرام کمائی یہ وہ لعنت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی کوئی دعا، انسان کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ رزق ملنا ہے وہ اللہ نے ہمارا پہلے سے لکھ دیا ہے، اگر ہمیں وہ ملنا ہے تو انشاءاللہ وہ ہمیں حلال ذرائع سے مل جائے گا، ہم غلط کام کر کے اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ لہذا جو بھی قرآن مجید کے احکامات ہیں، خاص طور پر پردے کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک پوری فہرست دیتے ہیں کہ خواتین صرف اپنی زیب و زینت کا اظہار اپنے شوہر اور اپنے محرم مردوں کے سامنے کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس حکم پر عمل شروع کر دیجئے۔ اور پھر قرآن مجید کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن احکامات کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی سورہ مائدہ میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، خود سوچی ناظرین، کیا یہ آیت محض تلاوت کے لیے ہے؟ کیا یہ آیت اس لیے ہے کہ اس کو پڑھ کے ہم ثواب حاصل کر لیں یا ہم اس کو پڑھ کے سالے ثواب کر دیں؟ نہیں، یہ آیت اس لیے ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو لہذا اب ہم بھی اس اجتماعیت کے اندر فعال کردار ادا کریں کہ جو اجتماعیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اللہ کے حدود کی نفاذ کے لیے کوشاں ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے حوالے سے ہم اس بات کی کوشش کریں، اللہ کے رسول کا ارشاد یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، تم میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو۔ تو جو قرآن مجید آپ نے خود سیکھا ہے، جو خود سمجھا ہے، جو نعمت آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، آپ کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت دوسروں تک بھی پہنچا دے، اور اس کے لیے کتنا آسان اللہ کے رسول نے کر دیا کہ تم تبلیغ کرو میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت۔ یہاں بڑے پیارے الفاظ ہیں، میری طرف سے تبلیغ کرو، اس لیے کہ قیامت تک اب جتنے بھی انسان آنے ہیں ان انسانوں کی طرف رسول کون ہیں؟ وہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تک قرآن کا پیغام پہنچانا اللہ کے رسول کا مشن تھا۔ اللہ کے رسول جب تک اس دنیا میں رہے آپ اس کام کو کرتے رہے، آپ کے بعد اب یہ کام اللہ کے رسول نے ہمارے ذمہ ڈال دیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تبلیغ کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے رسول کے مشن میں ان کے دست و بازو بنتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کا اس مشن کے اندر گویا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ تو فرمایا میری طرف سے تم تبلیغ کرو خواہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اگر ہم اس طرح سے قرآن مجید کی خدمت میں لگ گئے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں قرآن مجید کی صحبت حاصل ہوگی، قرآن مجید کی ہمیں رفاقت حاصل ہوگی، اور یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفاقت ہے۔ قرآن مجید کو باقاعدہ پڑھنا، قرآن مجید کو باقاعدہ پھر سمجھنے کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کے انفرادی احکامات پر عمل کرنا، قرآن مجید کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے جہاد کرنا، اور قرآن مجید کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو لگانا۔ اگر ہمیں قرآن مجید کی خدمت کا موقع مل گیا تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَاتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے چمٹے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ کے ساتھ کیسے چمٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بات سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے خود ہی قرآن پاک میں وضاحت فرمائی کہ وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چمٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ۔ اللہ کی رسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا رستہ ہے، یہ قرآن مجید ہی حکمت بھرا ذکر ہے، یہ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ تو اگر قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے تو گویا ہے اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سے چمٹنا ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹنا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھائی اور کوئی بہن یہ جائزہ لینا چاہے کہ ہماری اللہ سے قربت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا قرآن سے تعلق بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے اس کی کیا کیفیت ہے، آیا تلاوت کا ذوق و شوق بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، تلاوت کا نصاب اس کا بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، قرآن مجید کے فہم کے حوالے سے اس کے اوقات لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں، اس کے فہم قرآن میں، اس کے علم قرآن میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، قرآن مجید پر عمل کے حوالے سے اس کا جذبہ، اس کا ولولہ، اس کا ذوق و شوق بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، قرآن مجید کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے جد و جہد میں اب اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں سختی کے ساتھ کہتا ہے بلم یاکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ایسے معاشرے کے ساتھ نفرت کہ جہاں پر قرآن مجید کے احکامات کا نفاذ نہ ہو رہا ہو، اور پھر ہم اس معاشرے کو، ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں تو گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعتاً ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت ہے۔ تو جوں جوں قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا یہ ذوق و شوق بڑھے گا، قرآن مجید کی تبلیغ کا ہمارے اندر ایک ذوق و شوق پیدا ہوگا، ہم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے تاکہ ہم اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچا سکیں، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ رسی ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تم اس کے دوسرے سرے کو تھام لو۔ تو دوسرے سرے کو تھام کر یعنی قرآن مجید کو اگر ہم تھام لیں گے تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے کہ جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں، یعنی مسلسل اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت میں اضافہ نہ ہو رہا ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری اللہ سے قربت بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی، اور اس کے حوالے سے ہم یہ جائزہ لیں کہ ہمارا قرآن سے تعلق اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، سال پہلے میری قرآن مجید کے حوالے سے کیا کیفیت تھی اور ایک سال بعد میری کیا کیفیت ہے۔ اگر آپ کی کیفیت میں خوشگوار تبدیلی ہے تو آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تبھی ہوگی جبکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بڑا ہلا دینے والا ہے، ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھ کر فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھ کر فرمایا آمین، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد آپ سے صحابہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے آج تین مرتبہ مسجد میں داخل ہو کر آمین کہا، آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ نے فرمایا میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میرے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک خاک آلود کرے، یعنی اس شخص کو رسوا کرے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ دے اور وہ اس میں اتنی عبادت نہ کر لے کہ اللہ کیا اپنی بخشش کرا لے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے کہا آمین، پھر انہوں نے کہا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے کہ جو اے نبی آپ کا نام مبارک سنے اور اس کے بعد وہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین، اور اس کے بعد انہوں نے بدعا کی کہ وہ شخص ذلیل رسوا ہو جائے کہ جس کو بڑھاپے میں والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں میسر آ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. تو میں نے اس پر فرمایا آمین. خود سوچئے بدعا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتے. اور اس پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے مقرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آیا رمضان کی عبادات اگر ہم نے کی ہیں تو وہ عبادات ہماری قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. اور ان کی قبولیت کی علامت میں نے عرض کیا کہ وہ یہی ہے کہ ہمارا رمضان المبارک کے دوران جو ہم نے عبادات کی ہیں ان عبادات کا اثر ہمارے سیرت و کردار پر نظر آنا چاہیے. اللہ سے ہماری قربت بڑھنی چاہیے. اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے آج یہ باتیں رکھی کہ سب سے پہلی چیز تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو راغب کر دے اپنے دین کی طرف, ہمیں شریعت سے محبت عطا فرمائے, اللہ ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ عملی اعتبار سے آپ ایک اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کیجیے. باقاعدہ مسجد کے ماحول میں چلے جائیے, نماز کو ہرگز نہ چھوڑیے. قیامت کے دن ہم سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا. اگر ہم نماز کے حوالے سے کوتاہی کر گئے تو اس کے بعد آگے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. سورہ مدثر میں آتا ہے کہ پوچھا گیا جہنمیوں سے ما صلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. پوچھا گیا جہنمیوں سے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ وہ کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو سب سے پہلے نماز کا اہتمام. انشاءاللہ یہ نماز آپ کے اندر بہت ساری خرابیوں کو دور کر دے گی اور آپ کے اندر بہت سارے اوصاف حمیدہ شامل کر دے گی. نمبر دو, کسی ایسی جماعت کے ساتھ متحرک ہو کر فعال ہو کر شامل ہو جائیے کہ جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت ہو اور ان کے دروس قرآن کی محفلوں میں شرکت اپنے لیے لازم سمجھیے, ان کے تربیتی اجتماعات میں شرکت اپنے لیے لازمی سمجھیے. یہ اچھا ماحول, یہ اچھی باتیں بار بار سننا, انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری اصلاح ہوتی رہے گی. اور نمبر تین, اپنا ذاتی تعلق قرآن پاک کے ساتھ قائم کیجئے, اس کو آگے سے آگے بڑھائیے. آپ کا فہم قرآن بڑھ جائے, آپ کی قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بڑھ جائے, آپ کو قرآن مجید حفظ آپ کرنا شروع کر دیجئے, رفتہ رفتہ آپ کے حفظ کے ذخیرے میں اضافہ ہو. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اگر آپ کے حفظ قرآن کے ذخیرے میں اضافہ ہو رہا ہے. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتی سے کہیں گے کہ تم اسی طرح سے قرآن پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کر, اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ. جتنا زیادہ قرآن انسان کو یاد ہوگا انسان اتنا ہی اوپر پہنچ جائے گا اور اس کا جنت میں درجہ وہیں طے کیا جائے گا جہاں وہ آخری آیت پڑھے گا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل, قرآن مجید کی تبلیغ, ہم اس سارے کام کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی دعا کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں جو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں آئی جمع کے اسلوب میں. ربنا اوزینا ان نشکر نعمتک اللتی انعمت علینا وعلی والدینا. اے ہمارے رب, تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شکر کر سکیں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے ہم پر کی ہے اور ہمارے والدین پر کی ہیں. وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اے اللہ, تو ہمیں توفیق دے ہم ایسے اعمال کریں کہ جس سے اللہ تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لَنَا ذُرِّيَّتَنَا. اے اللہ, ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے نیک کر دے, وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, روز قیامت ہمیں ان کو دیکھ کر ایک خوشی محسوس ہو, ان کی وجہ سے ہم کہیں شرمندہ نہ ہو جائے. اے اللہ, انا تبنا الیک. اے ہمارے رب, ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. واننا من المسلمین, اور ہم تیری فرما برداری اختیار کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.